بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات और दिन को भी मुसख़र कर दिया है, और जो कुछ तुमने मांगा उसमें से कुछ न कुछ ज़रूर दिया, और अगर तुम उसकी नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते। बेशक इंसान बड़ा जालिम और इनकार करने वाला है।
سامعین ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارک ابراہیم کی چند آیات کی تلاوت سماعت فرمائی۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویب میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویب میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، اس کے بعد آپ سامعین سن سکیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اس کے بعد خلقت کی رانائیاں سماعت فرمائیے گا، پھر آپ سامعین پروگرام آئینۂ صحافت سن سکیں گے۔ پروگرام آئینۂ صحافت کے بعد درخشاں ستارے پیش کیا جائے گا، اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا ایرانی فن تعمیر۔ کچھ ہی لمحات بعد پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ جی ہاں سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہے طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان میں بائیو میٹرک ڈیٹا ہیک کیے جانے کے اعلان پر نادرا کا رد عمل، ایف آئی اے کے ایڈیشنل ڈائریکٹر کرائم برانچ سے وضاحت طلب کیے جانے کا مطالبہ۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے سرمایہ اجلاس کے پہلے ہی دن متنازع زرعی قوانین کی منسوخی کا بل پیش کر دیا جائے گا، ہندوستان کے سرکاری ذرائع کا اعلان۔ ہندوستان، روس اور چین کے وزرائے خارجہ کے آن لائن اجلاس کے بعد مشترکہ بیان، امریکہ اور یورپ کی خود سرانہ پابندیوں کی مخالفت۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ پاکستان کے نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی نادرا نے ڈیٹا ہیکنگ سے متعلق ایف آئی اے عہدیدار کے بیان پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اس کو مسترد کر دیا۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کے سینئر عہدیدار کی جانب سے نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی نادرا کے ڈیٹا کی سیکورٹی میں مداخلت سے متعلق بیان کو ادارے نے مسترد کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق نادرا کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا ہے کہ نادرا نے تمام احتیاطی اقدامات اٹھاتے ہوئے اپنے پاس محفوظ ڈیٹا کی سیکورٹی اور تحفظ کے لیے کئی تہوں پر مشتمل کنٹرول کا نظام اور بہترین طریقے سے تیار کی گئی پالیسیاں اور عملی طریقہ کار نافذ کیے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ نادرا انتظامیہ نے ایف آئی اے عہدیدار کے بیان کا سختی سے نوٹس لیا، ساتھ ہی بیان کو انہوں نے غیر ذمہ دارانہ قرار دیا اور متعلقہ حکام سے درخواست کی کہ متعلقہ افسر سے وضاحت طلب کی جائے۔ اخبار ڈان کی رپورٹ کے مطابق اس ضمن میں رابطہ کرنے پر چیئرمین نادرا طارق ملک نے کہا ہے کہ انہیں دیکھ کر مایوسی ہوئی کہ کس طرح نان ٹیکنیکل بیوروکریٹ اور کچھ سرکاری ملازمین دشمنوں کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے میں سادہ لوہانہ کردار ادا کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ پاکستان کی قومی اسمبلی کی قیامہ کمیٹی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اجلاس میں بریفنگ دیتے ہوئے ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ ڈاکٹر طارق پرویز نے دعویٰ کیا تھا کہ نادرا کا بائیو میٹرک ڈیٹا ہیک ہو چکا ہے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ بائیو میٹرک ڈیٹا ہیک ہونے اور نادرا کا ڈیٹا کمپرومائز ہو جانے کے نتیجے میں سائبر کرائم اور فراڈ کے معاملات بہت زیادہ بڑھ گئے اور ادارے کو روزانہ اتنی شکایات موصول ہو رہی ہیں کہ جن کو ڈیل کرنے کے لیے عملہ کم پڑ گیا ہے۔ اس اجلاس میں بریفنگ دیتے ہوئے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے چیئرمین میجر جنرل ریٹائرڈ عامر عظیم باجوا نے بھی بتایا تھا کہ پاکستان میں آنکھوں کا ڈیٹا بیس موجود نہیں ہے اور غیر قانونی طریقوں سے لوگوں کے انگوٹھوں کے نشان لے لیے جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ پاکستان میں نادرا کا بائیو میٹرک ڈیٹا ہیک ہونے کے تعلق سے تنازعہ ایسی حالت میں کھڑا ہوا ہے کہ حکومت ملک میں الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم نافذ کرنا چاہتی ہے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ ملک میں انتخابات کو اتنا شفاف بنانے کی ضرورت ہے کہ ہارنے والا بھی انتخابی نتائج کو تسلیم کر لے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم کے ذریعے ہی انتخابات کو شفاف اور دھاندلی سے پاک بنایا جاتا ہے۔ عمران خان کی حکومت نے اعلان کر رکھا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کو نادرا کے ڈیٹا بیس سے جوڑ دیا جائے گا، جس کے بعد الیکشن میں دھاندلی ممکن نہیں رہے گی۔ لیکن پاکستانی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کے سامنے ایف آئی اے کی سائبر کرائم برانچ ایڈیشنل ڈائریکٹر کے اس بیان کے بعد کہ نادرا کا بائیو میٹرک ڈیٹا ہیک ہو گیا ہے، الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم کی شفافیت کے بارے میں بھی سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ ہندوستان میں مرکزی حکومت نے پارلیمنٹ کے سرمایہ اجلاس کے پہلے ہی دن متنازع زرعی قوانین کی منسوخی کا بل پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نئی دہلی سے یو این آئی کی رپورٹ کے مطابق پارلیمنٹ کا سرمایہ اجلاس پیر سے شروع ہو رہا ہے اور متنازع زرعی قانون کی منسوخی بل لوک سبھا کے پہلے دن کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ خیال ہے کہ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے چند روز قبل متنازع زرعی قوانین کی منسوخی کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد گزشتہ بدھ کو مرکزی کابینہ کی میٹنگ میں ان قوانین کی منسوخی سے متعلق بل کو منظوری دی گئی۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر انوراگ ٹھاکر نے کابینہ کی میٹنگ کے بعد اعلان کیا تھا کہ حکومت سرمائی اجلاس کے پہلے ہفتے میں ہی ترجیحی بنیادوں پر متنازع زرعی قوانین کو منسوخ کرنے کی کارروائی شروع کر دے گی۔ اس کے پیش نظر کانگریس اور بھارتیہ جنتا پارٹی سمیت دیگر جماعتوں نے وپ جاری کرتے ہوئے اپنے اراکین کو پہلے دن ایوان میں موجود رہنے کی ہدایت کی ہے۔ تینوں نئے زرعی قوانین گزشتہ سال ستمبر میں منظور کیے گئے تھے، لیکن کسانوں کی کئی تنظیموں نے ان قوانین کو کسان مخالف قرار دیتے ہوئے گزشتہ سال 26 نومبر سے ان کے خلاف احتجاج اور دھرنا شروع کر دیا تھا، جو تاحال جاری ہے۔ روس، چین اور ہندوستان کے وزرائے خارجہ نے سہ فریقی اجلاس کے اختتامی بیان میں یورپ اور امریکہ کی جانب سے ان کی پالیسیوں کی مخالفت کرنے والے ملکوں کے خلاف یک طرفہ طور پر عائد کی جانے والی پابندیوں کی شدید مذمت کی ہے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف، چین کے وزیر خارجہ وانگی اور ہندوستان کے وزیر خارجہ جے شنکر نے جمعے کی شام اپنے ایک آن لائن اجلاس کے اختتام پر جاری کیے جانے والے بیان میں یورپ اور امریکہ کی جانب سے ان ملکوں کے خلاف ایک طرفہ طور پر عائد کی جانے والی پابندیوں پر کڑی تنقید کی ہے، جو ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ تینوں ملکوں کے وزرائے خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ایک طرفہ طور پر عائد کی جانے والی پابندیوں سے نہ صرف ان ملکوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، بلکہ ان پابندیوں سے اقتصادی و تجارتی تعاون پر بھی منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف، چین کے وزیر خارجہ وانگی اور ہندوستان کے وزیر خارجہ جے شنکر نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی جانب سے عائد کی جانے والی پابندیوں کو چھوڑ کر یک طرفہ طور پر عائد کی جانے والی ہر ملک کی پابندیاں بین الاقوامی قوانین و اصول کے منافی ہیں۔ انہوں نے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ اس طرح کے اقدامات سے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کا نظام کمزور اور بین الاقوامی اقتصادی و تجارتی تعاون کا عمل بھی بری طرح سے متاثر ہوتا ہے۔ سرگئی لاوروف، وانگی اور جے شنکر نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر اقتصادی شعبوں میں ترقی پذیر ملکوں کا ہر مشترکہ اقدام غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ ان تینوں وزرائے خارجہ نے اسی طرح بین الاقوامی مالیاتی نظام میں اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا۔ آئی آر سی سے موسوم روس، ہندوستان اور چین کے وزرائے خارجہ کا 18th اجلاس، جو آن لائن تشکیل پایا، ہندوستان کی صدارت میں منعقد ہوا۔ ان تینوں ملکوں کا آئندہ اجلاس 2022 میں چین کی صدارت میں منعقد ہوگا۔ ہندوستان کی صدارت میں تشکیل پانے والے اجلاس میں روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف، چین کے وزیر خارجہ وانگی اور ہندوستان کے وزیر خارجہ جے شنکر نے اہم علاقائی بین الاقوامی مسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ تینوں ملکوں کے وزرائے خارجہ نے بین الاقوامی تنظیموں، خاص طور سے اقوام متحدہ، گروپ 20 اور شنگھائی تعاون تنظیم نیز برکس کے دائرے میں عالمی تعاون کو زیادہ سے زیادہ فروغ دے جانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ اس اجلاس میں اسی طرح ایٹمی ہتھیاروں اور میزائل پروگراموں، ایشیا اور بحر الکاہل کے ملکوں کے لیے یکساں سیکورٹی اور امن و آشتی کی فراہمی، نیز ترقی و پیش رفت کے مسائل پر بھی غور کیا گیا. روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف، چین کے وزیر خارجہ وانگی اور ہندوستان کے وزیر خارجہ جے شنکر نے اسی طرح دیگر اہم مسائل نن جملہ افغانستان، میانمار اور مغربی ایشیا کے مسائل پر بھی گفتگو کی، اور دہشت گردی، انتہا پسندی اور منشیات کی اسمگلنگ جیسے مسائل کا متحدہ طور پر مقابلہ کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا. ایران نے میڈرڈ میں منعقدہ بین الپارلیمانی یونین کے اجلاس میں سینی حکومت کے جرائم کی مذمت کرتے ہوئے فلسطین کے مظلوم عوام کے حقوق کی حمایت کی. ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق ایرانی پارلیمنٹ کے نمائندہ وفد کے سربراہ احمد نادری نے اپنے خطاب میں صہیونیوں کے ہاتھوں فلسطینیوں کے بنیادی حقوق کے بعض خلاف ورزیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ فلسطینی عوام کے مسائل و مشکلات کی معمولی جھلک ہے. احمد نادری نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ نے انڈونیشیا کی پارلیمنٹ کی جانب سے بین الپارلیمانی یونین کے اجلاس میں فلسطینیوں کی حمایت میں مسودہ قرارداد پیش کرنے کو سراہتے ہوئے اس مسودہ قرارداد کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا. احمد نادری نے تاکید کے ساتھ کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ کا خیال ہے کہ عصر حاضر کی تاریخ کے اس انسانی بحران کا مقابلہ کرنے میں حکومتوں کی ناتوانی کی صورت میں پارلیمانوں کی ذمہ داری ہے کہ فلسطین کے مظلوم عوام کے مسائل کے حل میں مدد کے لیے اپنے عوام کے جذبات کے آئینہ دار کی حیثیت سے قدم اٹھائیں اور اس سلسلے میں اپنے تمام وسائل کو بخوبی بروئے کار لائیں. 143ویں عالمی بین الپارلیمانی یونین کے اجلاس میں شرکت کے لیے ایران کی پارلیمنٹ کے ڈپٹی اسپیکر علی نیکزاد کی سربراہی میں مجلس شورا اسلامی کا ایک وفد اسپین کے دورے پر ہے. ایران کی ایٹمی انرجی کے ادارے کے سربراہ نے کہا ہے کہ جو ملک ایٹمی سمجھوتے سے باہر نکل چکا ہے اسے ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں اظہار خیال کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. ایران کی ایٹمی انرجی کے ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے تہران میں ممتاز ایٹمی سائنسداں شہید محسن فخری زادہ کی پہلی برسی کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران کا ایٹمی پروگرام ایٹمی سمجھوتے سے متعلق ہے، اور جو ایٹمی سمجھوتے سے نکل گئے اور جنہوں نے اس سمجھوتے کے سلسلے میں خلاف ورزی کی انہیں اس کے بارے میں اظہار خیال کا حق نہیں ہے. محمد اسلامی نے کہا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کرنے والوں نے خاص طور سے ٹرمپ کے دور حکومت میں معاہدے پر عمل نہیں کیا، اور یہ کہ معاہدوں کی ایک طرفہ پابندی نہیں کی جا سکتی. ایران کے ایٹمی ادارے کے سربراہ نے زور دے کر کہا کہ ایٹمی سمجھوتے کے بارے میں ہونے والے ویانا مذاکرات بھی اسی وقت کامیاب ہو سکتے ہیں جب فریق مقابل اپنے وعدوں پر عمل کرے. اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ویانا مذاکرات میں ملت ایران کے حقوق و مفادات کا حصول اور تمام پابندیوں کا خاتمہ لازمی ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے جمعہ اور ہفتے کی درمیانی شب اپنے عہدے کے 100 دن مکمل ہونے پر وزارت خارجہ کی کارکردگی پر مشتمل ایک رپورٹ پیش کی جس میں ایٹمی سمجھوتے سمیت مختلف موضوعات کا ذکر کیا. ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ہم مذاکرات اور سمجھوتے کے حصول کے سلسلے میں پوری طرح سنجیدہ ہیں زور دے کر کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کا واضح موقف یہ ہے کہ مذاکرات کی میز پر ایران کے مفادات حاصل ہوں اور پابندیاں ختم ہوں. وزیر خارجہ نے اس رپورٹ میں جامع ایٹمی سمجھوتے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ویانا میں ہونے والے مذاکرات میں ایران کے مفادات کا حصول اور ایران پر عائد پابندیوں کا خاتمہ ایک لازمی عمل ہے، اور ہمیں امید ہے کہ مذاکرات میں اہم اور بنیادی قدم اٹھایا جائے گا. دریں اسنا اقوام متحدہ کے ویانا ہیڈ کوارٹر میں روس کے مندوب میخائل اولیانوف نے واضح لفظوں میں کہا کہ ایران کی جانب سے عدم تعاون کی صورت میں بورڈ آف گورنرز کا ہنگامی اجلاس تشکیل دینے کی امریکی دھمکی تعمیری نہیں ہے. میخائل اولیانوف نے اپنے چینی ہم منصب کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ امریکی تحمل سے کام نہیں لے رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو خود کو قابو میں رکھنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ میں ایٹمی انرجی کی عالمی ایجنسی میں امریکی وفد کے اس خاص بیان کا خیر مقدم نہیں کرتا، اور یہ تعمیری نہیں ہے. اقوام متحدہ کے ویانا ہیڈ کوارٹر میں امریکی نمائندے نے ایران پر ایٹمی انرجی کی عالمی ایجنسی کے ساتھ تعاون نہ کرنے کا الزام لگایا ہے، اور دھمکی دی ہے کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو آئی اے کا بورڈ آف گورنرز اس بحران کا جائزہ لینے کے لیے ہنگامی اجلاس تشکیل دے گا. یہ ایسی حالت میں کہ صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کے دور صدارت میں ایران اور گروپ 4 جمع 1 کے مابین 29 نومبر سے مذاکرات کا پہلا دور شروع ہو رہا ہے، اور ایران نے اعلان کیا کہ تمام پابندیوں کا خاتمہ ان مذاکرات میں ایرانی وفد کا سب سے اہم ایجنڈا ہوگا. ایران کے سابق صدر ڈاکٹر حسن روحانی کے دور صدارت میں ویانا میں ایران اور گروپ 4 جمع 1 کے درمیان مذاکرات کے 6 دور انجام پائے تھے، لیکن وہ مذاکرات بعض نامعقول موقف پر امریکہ کے اصرار کی بنا پر ناکام ہو گئے تھے. امریکہ کی جو بائیڈن حکومت کا دعویٰ ہے کہ وہ ویانا مذاکرات کے ذریعے جامع اٹمی معاہدے کی جانب اپنے ملک کی واپسی کی زمین ہموار کرنا چاہتی ہے، لیکن بائیڈن کے دور صدارت میں بھی امریکہ نے زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی پالیسی ترک کرنے کے لیے لازمی اقدامات انجام نہیں دیے ہیں۔ سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے ایک بار پھر یمن کے دارالحکومت صنعاء کو وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمنی فوج کا کہنا ہے کہ سعودی اتحاد کے اعلی کار فوجیوں نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران الحدیدہ میں 119 بار جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مختلف علاقوں پر گولہ باری کی ہے۔ المسیرہ کی رپورٹ کے مطابق یمن کے صوبہ الحدیدہ پر جارحیت سعودی اتحاد کے جنگی اور ڈرون طیاروں نے پروازیں کی، توپ کے گولے برسائے اور میزائل داغے اور بھاری اور ہلکے ہتھیاروں سے حملہ کر کے 119 مرتبہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ اسی طرح جارحیت سعودی اتحاد نے جمعرات کے روز صبح مغرب اور سعدہ کے رہائشی علاقوں پر حملے کیے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی، ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی بہت شکریہ نوازش۔
ڈاکٹر صاحب، طالبان کی انتظامیہ کو اقتدار میں آئے ہوئے تقریباً 100 دن سے زیادہ کا عرصہ ہوا جا رہا ہے، اور اس پورے عرصے میں ہم بہت سارے حالات کو افغانستان کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں، اور آپ نے بھی نزدیک سے ان کا جائزہ جو ہے وہ لیا ہے۔ اگر آپ سے ان 100 دنوں میں طالبان کی کارکردگی کے حوالے سے سوال کیا جائے تو آپ اس کے جواب میں کیا کہیں گے؟
جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اتوار 15 اگست کو ایک غیر متوقع خبر میڈیا میں نشر ہوئی کہ طالبان نے پریزیڈنسی پہ قبضہ کر لیا ہے، اور خود اشرف غنی کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے کہ وہ افغانستان میں ہے یا فرار کر گیا ہے یا کیا صورتحال ہے۔ یہ خبر تھی کہ جو فوری 15 اگست اتوار کے دن میڈیا میں سامنے آئی۔
جی،
اب اس کو تقریباً آپ حساب لگائیں تو 3 مہینے سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے۔ 15 اگست سے اگر آج آپ 27 نومبر کریں تو آپ اندازہ لگائیں گے کہ تقریباً ایک اصطلاحاً 100 دن کی ہم بات کرتے ہیں، 3 مہینے کا جو سیشن ہے۔ بہت سارے نشیب و فراز، اتار چڑھاؤ آئے، البتہ طالبان کی حد تک تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ تو اب بھی اپنے اسی انداز سے مطمئن ہیں کہ جیسے انہوں نے بہت ہی بڑا مارکا مار لیا اور افغانستان فتح ہو گیا اور افغانستان کی مشکلات حل ہو گئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم 100 دن کے بعد ان کے جشن کی کچھ تصویریں بھی ہم نے دیکھی ہیں کہ جس میں وہ ان کے پاس جو امریکی بچا کھچا اسلحہ ہے اس کو نمائش کر رہے ہیں اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ لیکن دوسرے ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ طالبان ایک نئے بحران سے اس وقت مبتلا ہے، اور یہ بحران کئی طرح کے ہیں۔ اس میں آپ انتظامی اور حکومتی بحران کہہ سکتے ہیں، امن و امان کا بحران کہتے ہیں، غربت اور افلاس کا بحران ہے، پھر جسے آپ کہتے ہیں کہ عالمی سفارتی جو مسائل ہیں اس کا ایک بحران ہے، پھر صحت عامہ کے عنوان سے ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ جو کسی وقت بھی رونما ہو سکتا ہے، اور اسی طرح بہت سارے اور بھی ایسے بحران ہیں کہ جس سے اس وقت افغان حکومت، سٹیٹ، طالبان اور افغان عوام جو ہیں وہ اس وقت ان کا سامنا ہے۔ اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ان میں سے جن بحرانوں کا ہم نے ذکر کیا ہے اس میں ان 3 ماہ میں کوئی نمایاں کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ تمام میں آپ انتظامی امور میں دیکھیں تو ابھی تک نہ حکومت کا کچھ پتہ چل رہا ہے کہ حکومت کن کے ہاتھ میں ہے، کیسے چل رہی ہے، کیا وزراء ہیں، کیا کابینہ ہیں، کیا فیصلے ہیں، کیا آئین ہے ملک کا، جو ایک سو کارڈ جو چیزیں ہوتی ہیں جو اس کا ایک پہچان اور تشخص ہوتی ہیں وہ ابھی تک واضح نہیں ہے۔ اور سب سے بڑا بحران تو یہ ہے کہ خود اس حکومت کو ابھی تک کسی نے بھی تسلیم نہیں کیا ہے، یعنی عالمی برادری میں اس وقت افغانستان کا وجود اور عدم ایک طرح کا ہے کہ اس کو کوئی اس طرح کی پوزیشن حاصل نہیں ہے۔ امن و امان کا معاملہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، وہاں پہ وہاں ایئرپورٹ کے دھماکے سے لے کے اور گزشتہ دن تک کے جو مختلف واقعات ہیں اس میں سینکڑوں افراد جو ہیں اس وقت جام بھاگ ہو چکے ہیں, اور طالبان اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود, بلکہ یہ کہوں کہ تمام تر دعووں کے باوجود, اسے کوئی اتنی بڑی کامیابی نہیں کہی جا سکتی کہ اس نے مساجد کے مسئلے کو کنٹرول کر لیا ہو, گلی محلے میں ہونے والے واقعات کو کنٹرول کر لیا ہو, جو بارڈرز پہ بعض واقعات ہوئے ان کے بارے میں بھی ان کی جو کارکردگی ہے وہ کوئی اتنی مثالی نہیں ہے کہ جس کو کہا جا سکے کہ یہ بحران بھی طالبان نے گویا کنٹرول کر لیا یا کنٹرول کر سکتے ہیں. تیسرا بحران جس کو ہم غربت اور افلاس کا بحران ہے, سردیاں بڑھ رہی ہیں وہاں پہ, اور جو عالمی اداروں کی رپورٹس ہیں, چونکہ گزشتہ 20 سالوں میں افغانستان کو تو ایک جسے آپ کہتے ہیں نا ایک ایسے ملک کے طور پہ چلایا گیا کہ جس کا اپنا کچھ بھی نہ ہو, سب کچھ باہر سے لا کے اس کو جو ہے وہ لوگوں کا پیٹ بھرا گیا, یا لوگوں کو تنخواہیں دی گئیں, یا لوگوں کے روزمرہ کے حالات کو جو کوئی اندر سے کوئی نہ انفراسٹرکچر کوئی اس انداز سے مضبوط ہوا, نہ سسٹم کے اندر, نہ ان کے جو وسائل تھے ان کو اس انداز سے سامنے لایا گیا کہ ان وسائل کی وجہ سے وہ کوئی اپنی حکومت چلا سکیں. پھر کئی ارب ڈالر جو ہے وہ امریکہ اوپر سانپ بن کے بیٹھ گیا, ان کے اپنے افغانستان کے تھے وہ بھی جو ہے وہ منجمد کر دیے. تو اس لحاظ سے بھی غربت و افلاس یعنی یہ تکلیف دہ خبریں ہیں, کہ بعض خدا کرے یہ غلط ہوں کہ لوگ بچے فروخت کر رہے ہیں, اس طرح کی خبریں بھی میڈیا میں آ چکی ہیں. ورلڈ فوڈ پروگرام کا جو سروے سامنے آیا ہے اور جس انداز سے انہوں نے جو چیز بیان کی ہے, وہ تو 2 کروڑ سے زائد لوگ جو ہیں وہ اس وقت یعنی ایک ہفتے کے اندر اندر ایک بڑے بحران سے, غذائی بحران سے جو ہے وہ دوچار ہو سکتے ہیں. سفارتی مسائل سامنے, پوری دنیا چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے وسیل بنیاد حکومت بناؤ, سب کو ساتھ لے کے چلو, حتیٰ جو سب سے قریبی اتحادی ہیں, پاکستان ہے, ایران ہے, ہمسایہ ممالک ہیں, سب جو ہیں وہ ہر جلسے میٹنگ اور کیا کہتے ہیں اجلاس میں یہ کہہ رہے ہیں وسیع البنیاد, انکلوسیو گورنمنٹ, لیکن کہیں سے کوئی ابھی تک کوئی تبدیلی یا کوئی ایسی خبر نہیں آ رہی. تو بہت سارے چیلنج ہیں, اور ان 3 مہینوں کا اگر نتیجہ نکالا جائے تو طالبان کو ایک ناکام سسٹم کہا جا سکتا ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کا. سامعین, اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے, یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم والفریقین من عرب ومن مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم نبینا العابر الناهی فلا احد نبينا الأبر الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم أبر في قولي لا منه ولا نعم مولاي صلي وسلم دائما ابدا حسدًا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب. سامعین
ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. اور سامعین اب وقت ہوا ہے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارے روز کے سلسلے یادوں کے جھروکے کا, تو لیجیے سماعت فرمائیے.
یادوں کے جھروکے. جی ہاں سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے. سامعین آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 6 آذر 21 ربیع الثانی اور 27 نومبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. ستائیس نومبر سن 1701 کو سویڈن کے محقق ماہر فلکیات و ماہر طبیعیات اینڈرس سیلسیس سویڈن کے شہر اپسالا میں پیدا ہوئے. اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے سائنسی تحقیقات کا سلسلہ شروع کر دیا. بالآخر انہوں نے درجہ حرارت ناپنے کا آلہ ایجاد کر لیا. درجہ حرارت کی اکائی کا نام ان کے نام پر سیلسیس رکھا گیا ہے. اینڈرس سیلسیس کا سن 1744 میں انتقال ہو گیا. ستائیس نومبر سن 1941 کو دوسری جنگ عظیم کے دوران جرمنی اور سوویت یونین کے درمیان شروع ہونے والی ٹینکوں کی جنگ جرمنی کی شکست کے ساتھ ختم ہو گئی. اس جنگ میں جرمن فوج نے سوویت یونین کے دارالحکومت پر قبضہ کرنا چاہا تھا, جس کا اس نے ایک مہینے سے محاصرہ کر رکھا تھا. جرمنی کی یہ شکست دوسری جنگ عظیم کا ایک اہم واقعہ شمار ہوتی ہے, جو سوویت محاذ پر جرمنی کی شکست کا نقطۂ آغاز ثابت ہوئی. ماسکو کے نزدیک جرمنی اور سوویت یونین کے درمیان ہونے والی یہ جنگ دونوں ممالک کی طرف سے ٹینکوں کا زیادہ استعمال ہونے کی وجہ سے ٹینکوں کی جنگ کے نام سے مشہور ہے. اکیس ربیع ثانی سن 1313 ہجری قمری کو تہران کے معروف عالم دین الحاج ملا محمد باقر وائز تہرانی نے وفات پائی. وہ سن 1255 ہجری قمری میں پیدا ہوئے تھے اور اپنی زندگی کا بیشتر حصہ تحصیل علم میں گزارا. انہوں نے بہت سی کتابیں یادگار کے طور پر چھوڑی ہیں, جن میں جنت النعیم قابل ذکر ہے. یہ کتاب حضرت عبدالعظیم الحسنی علیہ السلام کے حالات زندگی سے متعلق اہم ترین کتاب میں شمار ہوتی ہے. ستائیس نومبر سن 1919 کو پہلی جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد یورپ اور مشرق وسطی میں نئی سرحدوں کا تعین کیا گیا. پہلی جنگ عظیم وارسا امن معاہدہ طے پانے کے بعد آسٹریا ہنگری اور عثمانی سلطنتوں اور بلغاریہ کی سرنوشت کے بارے میں کچھ اور معاہدے بھی ہوئے تھے, جن کے مطابق مذکورہ ممالک سنگین شرائط اور تاوان ادا کرنے کے پابند بنے. ادھر پیرس کانفرنس میں یورپ اور مشرق وسطی کے ممالک کے لیے نئی سرحدیں تعین ہونے کے بعد دنیا کے نقشے میں بڑی تبدیلی رونما ہوئی اور 27 نومبر 1919 کو آسٹریا ہنگری وغیرہ سلطنتیں ختم ہونے کے بعد ان کے بطن سے نئے ملکوں نے جنم لیا. چیکوسلواکیا، یوگوسلاویا، ہنگری اور پولینڈ آزاد ممالک کی حیثیت سے سامنے آئے. بحرے بالٹک کے ساحلی علاقے لتھوینیا اور اسٹونیا کے نام سے آزاد ہوئے. آسٹریا ہنگری سلطنت کی طرح سلطنت عثمانیہ کے بھی حصے بکھرے ہو گئے، صرف موجودہ ترکی باقی رہا. فلسطین جب برطانیہ کے زیر انتظام تھا تو اس دوران فلسطین میں ایک یہودی حکومت کی تشکیل کا منصوبہ بنایا گیا اور اس کے بعد پھر غاصب اسرائیل کا قیام عمل میں آ گیا. چھ آذر 1322 ہجری شمسی کو تہران میں تین ملکوں، امریکہ، برطانیہ اور سابق سوویت یونین کے سربراہوں کی کانفرنس منعقد ہوئی. یہ کانفرنس ایسے وقت میں ہوئی کہ جب ایران پر ان تینوں ممالک کی افواج کا قبضہ ہو گیا تھا. تہران کانفرنس کا انعقاد دوسری جنگ عظیم میں امریکہ کے شامل ہونے اور جرمن فوج کے خلاف نئے محاذ کھلنے کے بعد ہوا. اس کانفرنس میں امریکہ کے صدر روزویلٹ، برطانیہ کے وزیر اعظم چرچل اور سوویت یونین کے صدر اسٹالن نے جرمن فوج کا مقابلہ کرنے کی حکمت عملی کے بارے میں تبادلہ خیال کیا. اس بات پر بھی اتفاق ہوا کہ اتحادی افواج جنگ بندی کے فوراً بعد ایران سے چلی جائیں گی، لیکن ان افواج نے، خاص طور سے روسی فوجوں نے، جنگ ختم ہونے کے کافی عرصے کے بعد تک بھی ایران سے انخلا نہیں کیا. عالمی اداروں میں اس کی شکایت کی گئی، تب جا کر قابض فوجیں ایران سے واپس گئیں. چھ آذر 1374 ہجری شمسی کو عرفان اسلامی کے ممتاز محقق اور ادیب ڈاکٹر سید صادق گوہرین کا انتقال ہوا. انہوں نے انفوان شباب میں دینی درسگاہوں میں روایتی طور پر صرف و نحو اور عربی کی تعلیم حاصل کی. پھر ابتدائی اور مڈل کی تعلیم کے بعد فارسی ادب اور فلسفے میں گریجویشن کیا. ڈاکٹر سید صادق گوہرین نے اس کے بعد اسکولوں میں تدریس کے ساتھ ساتھ فارسی ادب میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی. ان کے تحقیقی مقالے کا عنوان فرہنگ لغات و تعبیرات مثنوی تھا، جس کی 9 جلدوں پر مشتمل ایک کتاب تیار ہوئی. اس مقالے میں استاد گوہرین نے حروف تہجی کی ترتیب سے مولوی کی مثنوی معنوی میں استعمال ہونے والی اصلاحات، لغات، عرفانی تعبیرات اور طبی، قرآنی اور نجوم و حدیث سے متعلق اصلاحات کی تشریح کی ہے. استاد سید صادق گوہرین نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ ادب و عرفان کی درس و تدریس میں گزارا اور بہت سے شاگردوں کی تربیت کی. سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے.
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے پروگرام آئینۂ صحافت. عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اخبارات، نیوز ایجنسیوں اور اسی طرح سوشل میڈیا پر ایک مختصر نگاہ ڈالیں گے. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. آغاز کرتے ہیں روزنامہ خراسان جو تہران سے شائع ہوتا ہے. روزنامہ خراسان نے سرخی لگائی ہے 36,000 کلومیٹر کی اونچائی تک جانے کا عزم۔ ایران کے صدر رئیسی کی جانب سے خلائی امور کی اعلی کونسل کی نشست کے انعقاد کے بعد ایرانی سیٹلائٹس کو مزید اونچائی تک بھیجنے کے منصوبے کی رفتار بھی تیز ہو گئی۔ ملک کے خلائی ادارے کے سربراہ نے بتایا کہ مارچ تک بہت ہی اچھی خبریں سننے کے ملیں گی۔ ادھر خلائی تنصیبات اور صنعت کے کامیاب نمونوں کا معائنہ کرتے ہوئے صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے زور دے کر کہا کہ اگر فضائی صنعت اور سائبر دنیا کے تعمیراتی شعبے میں اپنی موجودگی برقرار نہیں رکھی تو اس شاہراہ پر چلنے پر مجبور ہوں گے جو دوسروں نے بنائی ہے۔ صدر رئیسی نے سطح زمین سے 36,000 کلومیٹر کی اونچائی تک پہنچنے کے ٹارگٹ کے بارے میں کہا کہ اس ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے جو رہبر انقلاب کا مطالبہ بھی رہا ہے 10 سال درکار ہیں، لیکن خدا کے فضل و کرم سے یہ راستہ کم سے کم ہوتا چلا جائے گا۔ قابل ذکر ہے کہ 36,000 کلومیٹر کی اونچائی تک سیٹلائٹس پہنچانے کی ٹیکنالوجی اس وقت صرف روس، امریکہ، چین، جاپان اور ہندوستان کے پاس ہے۔ ایران ماحولیاتی، مواصلاتی، زرعی، بحری اور موسمیاتی اہداف کے پیش نظر جیو آربٹس کے میدان میں قدم رکھنے کی سنجیدہ تیاری میں مصروف ہے۔ سامی روزنامہ گارڈین نے خبر لگائی ہے، جب دولت مند ممالک ویکسین کی ذخیرہ اندوزی کر رہے ہوں تو کووڈ کی نئی قسم سے حیرت زدہ کیوں؟ دنیا بھر کے صحت کے شعبہ کے منتخب افراد نے اس سے قبل انتباہ دیا تھا کہ اگر دنیا بھر کے عوام تک ویکسین نہ پہنچائی گئی تو اس کے خوفناک نتیجے کا ہر حال میں سامنا کرنا پڑے گا، اور اب وہ دن آگے ہے۔ وسیع ویکسینیشن کی عدم موجودگی میں کووڈ نہ صرف پھیل رہا ہے بلکہ اس میں اچھال بھی آ رہا ہے۔ اس وائرس کے نئے اقسام اب غریب ملکوں سے ابھر رہے ہیں اور دنیا کے دولت مند ملکوں کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں جہاں ویکسینیشن مکمل ہو چکی ہے۔ جمعرات کو برطانیہ کی وزارت صحت نے جنوبی افریقہ سے سفر پر پابندی عائد کر دی، جہاں سے یہ بیماری ابھر کے سامنے آئی ہے۔ کووڈ کی اس قسم کی پیچیدہ اور پریشان کن بیماری کے بارے میں ابھی بہت ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ اس وقت دنیا میں 9.1 ارب ویکسین بنائی جا چکی ہے اور رواں سال کے آخر تک مزید 3 ارب انجیکشن تیار ہو جائیں گے۔ اگر عالمی ادارے صحت کے انتباہات پر عمل کیا جاتا اور دولت مند ممالک کی جانب سے ذخیرہ اندوزی نہ ہوتی تو اب تک دنیا کی پوری آبادی کو ویکسین لگ چکی ہوتی اور رواں موسم سرما چین اور آرام کے ساتھ گزرتا۔ پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ جنگ نے لکھا ہے، تھر بیماریوں اور غذائی قلت، 1 سال میں 80 خواتین اور 550 بچے انتقال کر چکے۔ سہرائے تھر کے باسیوں کی خوشحالی، تعلیم اور صحت کے شعبوں میں سندھ حکومت نے اربوں روپے کے منصوبے بنائے جن میں غیر ملکی فنڈنگ کے منصوبے بھی شامل ہیں، لیکن یہ منصوبے بدنظمی اور ناقص حکمت عملی کے فقدان کے باعث تھر باسیوں کی زندگی میں خوشحالی لا سکے، نہ ہی ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی آ سکی۔ محکمہ صحت کی رپورٹ کے مطابق رواں سال اب تک 80 خواتین اور 550 بچے غذائی قلت اور بیماریوں کے باعث انتقال کر گئے، جبکہ مجموعی طور پر 6 سال کے دوران 3,500 سے زائد بچے زندگی کی بازی ہار گئے۔ ان میں 500 سے زائد وہ بچے بھی شامل ہیں جو قبل از پیدائش ہی انتقال کر گئے۔ ماہرین طب کے مطابق نامناسب غذا، خون کی کمی، بچوں کی پیدائش میں وقفہ نہ ہونا خواتین اور بچوں کی اموات کا بڑا سبب ہے۔ سرائے تھر کے پسماندہ علاقوں میں سال میں لگ بھگ 15,000 سے 20,000 حاملہ خواتین بچوں کو جنم دیتی ہیں، لیکن پسماندہ علاقوں میں صحت کی بنیادی سہولت نہ ہونے کے باعث اسپتال پہنچنے سے پہلے خواتین کھلے آسمان تلے صحرا میں ہی بچے کو جنم دینے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ سامعین روزنامہ قومی آواز جو ہندوستان سے شائع ہوتا ہے خبر لگاتا ہے، خالدہ ضیاء کو سلو پوائزن دیا جا رہا ہے، فخر الاسلام۔ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی بی این پی کی جنرل سیکرٹری مرزا فخر الاسلام عالمگیر نے بنگلہ دیش کی سابق وزیراعظم اور پارٹی کی صدر بیگم خالدہ ضیاء کے قتل کے بارے میں خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ انہیں سلو پوائزن دیا جا رہا ہے۔ مسٹر عالمگیر نے کہا کہ موجودہ حکومت کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں جو لوگوں کو مار کر بہت آسانی سے غائب کر سکتی ہے۔ پارٹی کے جنرل سیکرٹری نے کہا کہ محترمہ خالدہ ضیاء کو ڈھاکہ کی جیل میں تقریباً 2 سال تک رکھا گیا، بعد میں جب ان کی طبیعت بگڑ گئی تو انہیں ملک کے دارالحکومت کے پی جی بی ایس ایم ایم یو ہسپتال لے جایا گیا، لیکن وہاں ان کا علاج نہیں ہوا۔ چونکہ جیل میں قیام کے دوران وہ بیمار پڑی تھیں، اس لیے سب کے ذہن میں یہ سوال تھا کہ کیا انہیں سلو پوائزن دے کر مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مسٹر عالمگیر نے کہا کہ ڈاکٹروں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں اور کہا کہ ملک میں اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا. ان کے ڈاکٹروں نے واضح طور پر کہا ہے کہ انہیں بہتر علاج کے لیے فوری طور پر بیرون ملک لے جانے کی ضرورت ہے, لیکن وزیراعظم یہ بات سننا ہی نہیں چاہتی. ان کے وزراء اور عوامی لیگ کے متعدد ارکان پارلیمنٹ کا بھی یہی کہنا ہے کہ بیگم ضیاء کو علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دی جائے. فارس نیوز ایجنسی نے خبر لگائی ہے مذاکرات اور مفاہمت کے حصول میں سنجیدہ ہیں وزیر خارجہ ڈاکٹر امیر عبداللہیان. ایران کے وزیر خارجہ نے عہدہ سنبھالنے کی 100 روزہ رپورٹ پیش کرتے ہوئے اپنے ویڈیو پیغام میں اس دوران سفارتکاری کے محاذ پر ہونے والے اقدامات پر روشنی ڈالی. انہوں نے ویکسین کی درآمدات کی رفتار تیز کرنے کے لیے متعلقہ اداروں کو سہولت فراہم کرنا, شنگھائی تعاون تنظیم میں مستقل رکنیت, ایٹمی مذاکرات کار ٹیم کی تشکیل اور جنوبی امریکہ سے لے کر مشرقی ایشیا کے اعلیٰ عہدیداروں سے رابطہ, دیگر ممالک میں مقیم ایرانی شہریوں کو سہولتیں پیش کرنا, افغانستان کے سلسلے میں وسیع کاوشیں اور حالات کو قابو میں لانے اور سرحدوں اور پناہ گزینوں کے لیے مناسب منصوبہ بندی اور غیر ملکی تجارت کا راستہ ہموار کرنے کی کوششوں کی تفصیلات بیان کی ہیں. انہوں نے درپیش ایٹمی معاہدے کی بحالی کے مذاکرات کے بارے میں کہا کہ اسلامی جمہوری ایران نے اس سلسلے میں ایک واضح اور شفاف موقف اپنایا ہے کہ مذاکرات کی میز سے ایرانی عوام کے حقوق اور مفادات کے تحفظ کا نتیجہ حاصل اور پابندیاں ختم ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ ویانا میں ہونے والی نشستوں کے ذریعے مثبت, مستحکم اور کامیاب قدم اٹھائے جا سکیں. انہوں نے مزید کہا کہ قطعی طور پر اسلامی جمہوری ایران کے ہاتھ بندے نہیں رہیں گے اور متعدد آپشنز ہمارے سامنے موجود ہیں. ہم نتیجہ خیز مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہیں اور امید ہے کہ جس طرح سے مقابل فریق بیانات میں سنجیدہ ہے وہ ان کے عمل میں بھی دکھائی دے. اور سامعین, اسی کے ساتھ ہی آج کا آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا. عزیز سامعین, ابھی آپ پروگرام آئین صحافت سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام خلقت کی رانائیاں. خلقت کی رانائیوں کے بعد پروگرام درخشاں ستارے نشر کیا جائے گا. درخشاں ستارے کے بعد ہم پیش کریں گے پروگرام ایرانی فن تعمیر, جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. تو سامعین, اب سماعت فرمائیے پروگرام خلقت کی رانائیاں.
علم اور سائنس میں جس قدر پیش رفت اور ترقی ہوتی جاتی ہے, اسی قدر انسان پر نئی چیزیں منکشف ہوتی جاتی ہیں اور انسان کے سامنے معرفت خدا کے نئے دروازے کھلتے ہیں. اس لیے علمی ترقی کے ثمرات کے حصول کے ساتھ ساتھ انسان کو اس کے عظیم ترین ثمرے یعنی خداوند تعالی کی معرفت سے غافل نہیں رہنا چاہیے. بیولوجی کے پروفیسر ڈاکٹر وینچر نے سائنس ایمان کی پشت پناہ نامی اپنے مقالے میں لکھا ہے کہ سائنس کی دنیا میں ہونے والا ہر نیا انکشاف ایمان میں اضافہ کر دیتا ہے اور معرفت خدا اور توحید کے عظیم افکار شرک کی جگہ لے لیتے ہیں. خداوند تعالی نے سورہ فصیلات کی آیت نمبر 53 میں ارشاد فرمایا ہے, ہم عنقریب ان کو آفاق اور ان کے اپنے نفوس میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے تاکہ ان پر حق واضح ہو جائے. اس آیت کی روح سے آدمی کے اندر بھی خداوند تعالیٰ کی نشانیاں پائی جاتی ہیں. آج کے پروگرام خلقت کی رانائیاں میں ہم انسان میں پائی جانے والی خداوند تعالیٰ کی تدبیر کی نشانیوں, خاص کر خون کی گردش اور دل کے حیرت انگیز نظام پر نظر ڈال رہے ہیں. Thank you. خداوند تعالیٰ نے خون کی گردش کا نظام اس انداز میں بنایا ہے کہ انسانی بدن میں موجود سب سے چھوٹے عضو تک کو زندگی کا ضروری سامان فراہم کرتا ہے۔ خون مختلف مواد اور عناصر پر مشتمل ہوتا ہے۔ خون کا 80% حصہ پانی ہوتا ہے۔ خون کے دوسرے ترکیبی عناصر میں سے نمک، پوٹاشیم، کیلشیم، لوہے، شکر، چربی اور مختلف گیسوں کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ خون میں دو طرح کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں حیات پائی جاتی ہے، اور خون کا زیادہ تر حصہ انہی پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان کو سفید خلیے اور سرخ خلیے کہا جاتا ہے، اور یہ زرد رنگ کے پلازما نامی مائع یا سیال مادے میں پائے جاتے ہیں۔ سرخ خلیے خون کی سرخی کا موجب ہوتے ہیں۔ 1 ملی میٹر مکعب خون میں تقریباً 5 ملین سرخ خلیے پائے جاتے ہیں۔ سفید خلیوں کی تعداد کم ہوتی ہے، ہر ملی میٹر مکعب خون میں یہ تقریباً 6,000 ہوتے ہیں۔ سفید خلیے فوجیوں کی طرح ہمیشہ آمادہ رہتے ہیں، اور جراثیم کے حملے کی صورت میں پوری قوت کے ساتھ بدن کا دفاع کرتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے تو انسان کے بدن کے دفاع میں خود نابود ہو جاتے ہیں۔ سرخ خلیے بدن کے تمام خلیوں تک آکسیجن کو پہنچانے اور زہریلے مواد کو اکٹھا کرنے کا کام انجام دیتے ہیں، یعنی یہ تغذیہ کی تقسیم کا کام انجام دیتے ہیں، اور یہ اپنا کام اس قدر عمدہ طریقے سے انجام دیتے ہیں کہ بدن کے کروڑوں خلیوں میں سے ایک خلیہ بھی سرخ خلیوں کی سروس سے محروم نہیں رہتا ہے۔ خون کی ترسیل کے نظام کے ایک انتہائی اہم عضو کی جانب اشارہ کرنا یہاں ضروری معلوم ہوتا ہے۔ خون پہنچانے کے کام کے سلسلے میں اس عضو کا کلیدی کردار ہے، اور اس عضو کا نام ہے دل۔ دل کا وزن تقریباً 50 گرام سے 300 گرام تک ہوتا ہے۔ یہ پمپ کی طرح انتہائی عجیب قوت کے ساتھ دن رات، حتیٰ اس وقت بھی جب انسان سویا ہوا ہوتا ہے، کام انجام دیتا ہے، اور ایک لمحے کے لیے بھی رکتا نہیں ہے۔ دل دن رات میں مسلسل موزون آواز کے ساتھ اور منظم انداز میں 10,000 سے زیادہ مرتبہ دھڑکتا ہے، اور 75 سال میں تقریباً 3 ارب مرتبہ اس عمل کا تکرار ہوتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ دل کو کس قدر دقیق اور پائیدار بنایا گیا ہے کہ یہ ایسی حیرت انگیز طاقت کا حامل ہے کہ اس قدر کام کے باوجود بھی اس میں اور اس کی کارکردگی میں کوئی نقص پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اگر انسان کا دل ایک لمحے کے لیے بھی رک جائے تو انسان کی موت یقینی ہو جاتی ہے۔ دل انسان کے بدن کے حساس ترین اعضاء میں سے ایک ہے۔ دل کی دھڑکن کی تعداد عمر کے مختلف حصوں میں مختلف ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ عمر کے مختلف حصوں میں اس کے مختلف ہونے کا راز اور حکمت کیا ہے؟ اس بات پر غور کرنے سے تخلیق کا ایک اور راز منکشف ہوتا ہے۔ اس اختلاف کا تعلق براہ راست انسانی بدن کی ضروریات سے ہوتا ہے، یعنی انسانی بدن کی اہم ضروریات جس قدر زیادہ ہوتی ہیں، اسی قدر خون کی گردش تیز اور دل کی دھڑکن زیادہ اور تیز ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچپن کے زمانے میں، کہ جب بدن کے خلیے کمزور ہوتے ہیں، دل کی دھڑکن اور خون کی گردش تیز ہوتی ہے۔ اسی طرح جب ورزش اور سخت جسمانی سرگرمی کی وجہ سے خلیوں کی فعالیت بڑھ جاتی ہے، بدن کو زیادہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، اس وقت بھی خون کی گردش تیز ہوتی ہے اور تصفیہ کا عمل تیز انجام پاتا ہے۔ انسان کا دل ہر دھڑکن میں تقریباً 130 سینٹی میٹر مکعب خون کو پمپ کرتا ہے۔ بدن کے تمام حصوں میں دل جس طرح خون پہنچاتا ہے، اس پر فزیولوجی کے ماہرین اور ڈاکٹر انگشت بدندہ ہیں۔ انسان کے سانس لینے کے نظام میں خون کے تصفیہ کا عمل انجام پاتا ہے۔ انسان کے بدن میں موجود سانس کا نظام بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔
عزیز سامعین، پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم 13ویں صدی ہجری قمری کے شیعوں کے عظیم مجتہد اور دانشور و متفکر ملا احمد نراقی سے، کہ جو فاضل نراقی کے نام سے مشہور ہیں، آپ کو روشناس کرائیں گے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
سامعین، ملا احمد نراقی سن 1185 ہجری قمری میں ایران کے شہر کاشان کے مضافات میں واقع نراق نامی ایک دیہات میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد علامہ مہدی نراقی تھے، کہ جو محقق نراقی کے نام سے معروف اور بہت ہی بڑے ریاضی دان اور روشن فکر فلسفی کے نام سے مشہور تھے۔ کہتے ہیں کہ علامہ محقق نراقی وہ سب سے پہلے ایرانی دانشور تھے جنہوں نے علم نجوم کے متعلق تحقیق کی تھی اور مغربی دانشوروں کے ایجادات پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے۔ ملا احمد نراقی نے بچپن اور جوانی کے دور میں اپنے والد ماجد سے کسب فیض کیا۔ آپ کی عمر نے ابھی 20ویں بہار میں ہی قدم رکھا تھا کہ علم و حکمت کی تلاش ہو جستجو کے لیے اپنے گھر والوں کے ساتھ نجف اشرف ہجرت کی اور علامہ وحید بہبہانی علیہ رحمہ کے درس میں شریک ہوئے، اور علامہ وحید بہبہانی کی رحلت کے بعد اپنے وطن واپس آ گئے۔
فاضل نراقی کے استاد علامہ وحید بہبہانی علیہ رحمہ کی وفات حسرت آیات کو ابھی 4 برس ہی گزرے تھے، اور وہ اپنے استاد کے غم میں مضمحل و غمزدہ تھے کہ اچانک سن 1209 ہجری قمری میں اپنے حکیم و علیم والد ماجد اور دوست کے سائے سے بھی محروم ہو گئے۔ ایسے باپ کا فقدان کہ جس نے قدم قدم پر اپنے بیٹے کو علم و اخلاق کے زیور سے آراستہ کیا تھا، ملا احمد کے لیے یہ ایک نہایت ہی بڑا غم تھا۔ وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ علم و دانش کا راستہ ان کے لیے بند ہو جائے، لہذا ایک بار پھر نجف اشرف جانے کا ارادہ کر لیا تاکہ وہاں کے بڑے بڑے اساتذہ جیسے علامہ بحر العلوم اور علامہ کاشف الغذا سے کسب فیض کریں۔ اس دوران آپ مختلف علوم و فنون جیسے فقہ، اصول، عقائد، اخلاق، شعر گوئی، عرفان، فلسفہ، منطق، حساب اور ہندسہ وغیرہ میں اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو کر صاحب نظر قرار پائے۔
ملا احمد نراقی اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وطن واپس آ گئے اور شہر کاشان میں مکمل طور پر سکونت اختیار کر لی، اور چونکہ علم و عمل سے مالا مال اور لوگوں کے درمیان نہایت ہی اہمیت کے حامل تھے، لہذا مقام مرجعیت پر فائز ہوئے اور اپنے والد ماجد کی طرح عوام کی تمام مذہبی اور سیاسی ذمہ داریوں کو قبول کر لیا۔ آپ ہمیشہ غریب و کمزور عوام کے رفاہ اور سکون و آسائش کی فکر میں رہا کرتے تھے، اور مختلف مواقع پر علاقے کے مظلوم عوام کے حقوق کا دفاع کرنے کے لیے اقدامات انجام دیے اور ظالموں اور جابروں سے مقابلے کے لیے قیام کیا۔ اگرچہ اس عالم جلیل القدر کا دربار میں بہت زیادہ احترام و اکرام کیا جاتا تھا، مگر اس کے باوجود کبھی بھی ظالم حکومت کے مقابلے میں خاموش نہیں رہے۔ تاریخی کتابوں میں درج ہے کہ وہ حاکم جو فتح علی شاہ کی جانب سے کاشان کے لیے مقرر ہوتے تھے، وہ عوام پر ظلم و بربریت کے ساتھ پیش آتے تھے اور ملا احمد نراقی ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے تھے، یہاں تک کہ کئی مرتبہ ان حاکموں کو جو بادشاہ کی طرف سے کاشان کے لیے معین ہوتے تھے، ان کے ظالمانہ رویے کی وجہ سے شہر سے باہر نکال دیا۔
ظلم و ستم کے مقابلے میں فاضل نراقی کی استقامت اور بادشاہ کی طرف سے مقرر کیے جانے والے حاکموں کو شہر سے باہر نکالنا بادشاہ کی ناراضگی کا باعث بنا، لہذا بادشاہ نے اس عالم بزرگ کو دارالحکومت تہران بلوایا اور نہایت ہی خصومانہ اور غصے کے عالم میں آپ پر حکومت کے امور میں مداخلت کا الزام عائد کیا۔ جب ملا احمد نراقی نے بادشاہ کے ظلم پر اصرار کی نوعیت دیکھی تو اپنی آستینوں کو چڑھایا اور اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے خداوند عالم کو مخاطب کر کے عرض کیا، خدایا، اس ظالم بادشاہ اور حاکم نے لوگوں پر ظلم و ستم کیا ہے اور میں نے اس ظلم و ستم کو رفع دفع کیا، مگر یہ ظالم مجھ پر غصہ کر رہا ہے۔ ملا احمد نراقی نے بادشاہ پر لعنت و ملامت کرنا چاہی، مگر بادشاہ کے جو اس بزرگ عالم تشیع کے قدرت و ایمان اور ارادے سے باخبر اور اس پر یقین رکھتا تھا، ڈر گیا اور اپنے تخت سے اٹھ کر ملا احمد نراقی کے پاس آیا اور بڑی ہی بے چینی اور اضطراب کے عالم میں ان کا ہاتھ پکڑا اور ملا احمد سے بڑی ہی منت و سماجت کی کہ خدا کے واسطے مجھ پر لعنت و ملامت نہ کریں۔ اس کے بعد ملا احمد نراقی سے مشورہ اور اسے قبول کر لینے کے بعد کاشان کے لیے ایک شائستہ حاکم کو منسوب کر دیا۔ اس تاریخی واقعے کے علاوہ ملا احمد نراقی کی معنوی قدرت و طاقت اور عوام میں ان کے بہت زیادہ اثر و رسوخ کا مشاہدہ کرتے ہوئے یہ بات بخوبی کہی جا سکتی ہے کہ فتح علی شاہ اپنے تمام غرور و تکبر اور جاہو جبروت رکھنے کے باوجود ملا احمد نراقی کی معنویت اور ان کے بلند مقام و مرتبے سے آگاہ تھا اور ان کا معتقد بھی تھا، لہٰذا اس نے بے حد منت و سماجت اور عذر خواہی کی اور آپ سے عاجزانہ درخواست کی کہ نفرین یعنی لعنت و ملامت نہ کریں۔
سامعین، علامہ ملا احمد فاضل نراقی کا ایک تحقیقی میدان تعلیم و تربیت سے مخصوص تھا، آپ اس میں اہم صاحب نظر تھے اور آپ کے بعد محققین نے آپ ہی کی راہ کو آگے بڑھایا ہے۔ اس جلیل القدر عالم دین کی نظر میں انسان کی زندگی میں تعلیم و تربیت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور جس میں سے بنیادی ترین چیز کرامت نفس ہے۔ اگر ہم عزت نفس کی تعریف کو سادہ اور عام زبان میں بیان کرنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ عزت نفس یہ ہے کہ انسان اپنے کو محترم اور با عظمت سمجھے۔ اگر کوئی شخص اپنے بارے میں اس طرح کا تصور رکھے گا تو اپنے رفتار و کردار کو اس سے ہم آہنگ کر کے پیش کرے گا اور کبھی بھی پست اور برے امور کو انجام نہیں دے گا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص کا نفس عزت و شرافت سے سرشار ہوگا وہ کبھی بھی اسے گناہوں کی آلودگیوں سے ذلیل و خوار نہیں کرے گا۔ بہت سے عوامل ہیں جو نفس کو کرامت یا عزت دار بناتے ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین عامل وہ میل جول ہے جس کا سروکار بچپن میں گھرانے اور دوست و احباب کے ساتھ رہا ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہم السلام سے وارد ہونے والی روایتوں میں عزت نفس اور اس کے احترام کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔
علامہ فاضل نراقی علیہ الرحمہ کی نظر میں خداوند عالم سے تقرب اور انسان کے لیے اس کی رضا کا حصول بہترین کمال تصور ہوتا ہے، اور یہ وہی عظیم ہدف ہے جو انسانیت کے تمام مراحل میں اعلیٰ مدارج طے کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ علامہ فاضل نراقی تزکیے کو تعلیم پر مقدم قرار دیتے ہیں، یعنی نفس کو تمام برائیوں اور آلودگیوں سے پاک و صاف کرنا مختلف علوم کی تعلیم حاصل کرنے پر مقدم ہے۔ یہاں تک کہ آپ بھی بے شمار علماء دین کی طرح معتقد ہیں کہ تزکیے نفس کے بغیر حقیقی علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے ایک اور اصول کہ جس پر آپ نے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے، فعالیت و سرگرم رہنا ہے، یعنی انسان علم سیکھنے میں بہت زیادہ سرگرم رہے اور اس راہ میں سستی اور کوتاہی سے کام نہ لے، تاکہ اس تعلیم کے ذریعے اس کی زندگی میں نکھار پیدا ہو، نہ یہ کہ ایک چیز کا علم دوسرے علوم پر ذخیرہ ہوتا رہے۔ اسی طرح سے علامہ نراقی علیہ الرحمہ تعلیم و تربیت میں جس چیز پر اعتماد کرتے ہیں وہ انسانوں کی قوت و توانائی کی جانب اشارہ کیا جا سکتا ہے۔
علامہ فاضل نراقی تربیتی امور کی تحلیلی بحث میں چند خاص روشوں کی بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں۔ ان روشوں میں سے ایک روش جو کچھ حافظے میں موجود ہے اس کی تمرین اور تکرار کرنا ہے، اور اس روش کو مطالب کے یاد کرنے اور اسے حافظے میں محفوظ کرنے کی بہترین روش اور ذہنی ملکہ حاصل کرنے کا ذریعہ قرار دیا ہے، جس پر عقلی بلوغ اور تمیز و ادراک کی قوت تک پہنچنے سے پہلے توجہ دینا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ نے علمی گفتگو اور مباحثے کو بھی افکار کی آزادی اور علم و ثقافت کی ترقی کا سبب قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے اس عالم جلیل القدر نے شاگردوں کی تعلیم و تربیت میں الفت و محبت کو ایک مؤثر عامل قرار دیا ہے اور اس بات پر مکمل یقین کیا ہے کہ اگر استاد اپنے شاگردوں کے ساتھ خالصانہ محبت سے پیش آئے اور تزکیہ و تعلیم کو استحکام بخشے تو بہترین شاگرد معاشرے کے حوالے کر سکتا ہے۔ علامہ نراقی فرماتے ہیں کہ تربیت کے حوالے سے بہترین اور ذہن انسانی میں نفوذ کرنے والی روش یہ ہے کہ والدین اور اساتذہ اپنے اخلاق و کردار سے اس بات کی کوشش کریں کہ اپنے بچوں کے لیے نمونہ عمل ثابت ہو سکیں۔
ملا فاضل نراقی کے آثار میں تقریباً 30 کتابیں مختلف موضوعات پر آج بھی موجود ہیں، جیسے شعر، فقہ، اصول فقہ، اخلاقیات اور ریاضیات۔ آپ کی سب سے مشہور کتاب میراج السعادہ ہے، جو اخلاق اسلامی کے موضوع پر تحریر کی گئی ہے۔ کتاب میراج السعادہ کو آپ کے والد ماجد ملا مہدی نراقی کی مارکت العلیٰ کتاب جامع السعادات کا خلاصہ کہا جاتا ہے۔ ملا احمد کے جو علم، دین و اخلاق میں ملنے والی توفیقات میں خود کو اپنے حکیم و متقی والد ماجد کا مرہون منت قرار دیتے ہیں اور اپنی کتابوں میں اپنے والد کا نہایت ہی خاضعانہ اور مؤدبانہ انداز سے ذکر کیا ہے اور اپنے والد کے طرز تفکر اور علمی گتھیوں کو سلجھانے میں انہی کی روش کو اختیار کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے والد ماجد نے فقہ کے موضوع پر معتمد الشیعہ کتاب لکھی، جبکہ آپ نے مستند الشیعہ کو فقہی کے موضوع پر البتہ تفصیل و تشریح کے ساتھ تحریر کیا ہے۔ فاضل نراقی نے کتاب میراج السعادہ اپنے بابا کی کتاب جامع السعادات کی تکمیل کے لیے تحریر کیا ہے۔
کتاب معراج و سعادہ صرف علماء و محققین کے لیے نہیں بلکہ عام لوگوں کے لیے تحریر کی گئی ہے، اس لیے مؤلف محترم نے کتاب کی عبارت کو نہایت ہی آسان و سلیس زبان میں تحریر کیا ہے اور علمی پیچیدگیوں سے دور رکھا ہے، جبکہ جامع السعادات میں مؤلف محترم نے عقلی استدلالات سے زیادہ استفادہ کیا ہے لیکن علمی زبان اپنایا ہے۔ اسی وجہ سے فتح علی شاہ قاجار نے ملا احمد نراقی سے درخواست کی کہ اس کتاب کا خلاصہ کریں اور جو اہم مطالب ہیں ان کا فارسی زبان میں ترجمہ کریں تاکہ فارسی زبان کے مومنین بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ ملا احمد نراقی نے اس کتاب کا خلاصہ کرتے وقت نہ صرف یہ کہ عام و سلیس زبان کا انتخاب کیا بلکہ اس کتاب کے بہت سے علمی مطالب کو معزہ اور دلسوز نصیحتوں سے بھی زینت بخشی، جس نے کتاب میں چار چاند لگا دیا۔ اسی طرح سے آپ نے اس کتاب میں موضوع کی مناسبت کا خیال رکھتے ہوئے قرآن کریم کی آیات اور ائمہ معصومین علیہم السلام سے معصورہ روایات، حکمہ کے اقوال، مفکرین اور دانشوروں اور شعرا کے اشعار بھی شامل کیے، جس نے کتاب کے مطالب کو اور زیادہ دل نشین بنا دیا۔
سامعین، اس پروگرام میں ہم نے 13ویں صدی ہجری قمری کے بزرگ فقیہ علامہ فاضل نراقی علیہ رحمہ کی پاکیزہ زندگی کے کچھ اہم نقوش کو آپ کے سامنے بیان کیا ہے، لیکن اس عظیم متقی و پیشوا کے حالات زندگی میں اور بھی بے شمار عمدہ مطالب موجود ہیں جسے ہم ایک پروگرام میں بیان کرنے سے قاصر ہیں، اس لیے آئندہ کے پروگرام میں بھی ہم اسی کریم النفس عارف کامل فقیہ کے بارے میں ان کی خدمات کے باب کو واہ کریں گے جسے ملا احمد نراقی نے تحریر کیا ہے۔ سامعین، جب تک کے لیے ہم آپ کو خداوند حکیم کے بارگاہ میں سپرد کرتے ہیں، ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
آپ عزیز سامعین خدمت میں طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ پروگرام ایرانی فن تعمیر کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ امید ہے کہ پروگرام بھی آپ سب کی توجہ کا باعث بنے گا۔
سامعین، قدیم زمانے سے انسانی معاشروں میں انسانوں کے درمیان رابطوں اور شہری و دیہی علاقوں کے درمیان آمد و رفت پر توجہ دی جاتی رہی ہے۔ یہی امر اس بات کا باعث بنا ہے کہ دنیا کے مختلف ملکوں نے مسافروں کی سہولت کے لیے سڑکوں اور پلوں کی تعمیر کا کام انجام دیا ہے۔ ایران میں بھی تجارتی راستوں سے کاروانوں کی دائمی اور منظم آمد و رفت بہت سے کاروان سراؤں اور مسافر خانوں کے وجود میں آنے کا باعث بنی۔ ایران میں اقتصادی اور سماجی میدان میں گاڑیوں کی آمد سے قبل تک دیہی علاقوں اور شہروں کے درمیان معینہ فاصلوں اور دوریوں پر کاروان سرائے بنائے گئے کہ جن کی تعداد یا ان کا رقبہ قافلوں اور سامانوں کے لین دین کے حجم کی بنیاد پر ہوتا تھا۔ ان جگہوں اور مقامات میں سے بہت ہی کم باقی بچے ہیں جن کی مرمت کا کام انجام پایا ہے، اور بہت سے کاروان سرائے سڑکیں بنائے جانے یا قدرتی آفات کے سبب تباہ ہو گئے ہیں۔ البتہ کاروان سراؤں کا گزشتہ ادوار میں مسافر خانوں کا رول ہوتا تھا، اور مسافرین کبھی وہاں ٹھہرتے تھے تاکہ کسی اور قافلے کے ساتھ اپنے سفر کو جاری رکھ سکیں اور منزل مقصود تک پہنچ سکے۔ کاروان سرا کا نام کاروان اور سرا سے مرکب ہے۔ کاروان کے معنی مسافروں کے ایک گروہ کا مل کر ساتھ سفر کرنا ہے، اور سرا کے معنی گھر اور مکان کے ہیں۔ یہ دو لفظ پہلوی زبان سے لیے گئے ہیں۔ کاروان سرا وہ جگہ ہے کہ جہاں قافلے عارضی طور پر رکتے اور ٹھہرتے تھے، اور یہ جگہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے اسلامی سرزمینوں میں ٹھہرنے کی سب سے بڑی جگہ یا فضا ہوتی تھی۔ اس کی ڈیزائننگ عام طور پر اسکوائر یا ریکٹینگل شکل میں ہوتی تھی کہ جس کے اندر داخل ہونے کا ایک بڑا اور بلند دروازہ ہوا کرتا تھا، اور ایک کوریڈور محراب نما شکل میں انٹرنس اور صحن کے درمیان ہوتا تھا۔ صحن کے اطراف میں پتھر کے چبوترے ہوتے تھے، اور اس کے پاس ہی ایسی جگہ بنائی جاتی تھی جو قافلے والوں کی عارضی استراحت کی جگہ ہوا کرتی تھی۔ اس کے پشت میں چھوٹے کمرے ہوتے تھے جس میں ایک شب یا چند شب رکنے کا انتظام ہوتا تھا، کہ جس میں زندگی کی بنیادی سہولیات کے سامان فراہم ہوتے تھے۔ دو طبقہ کاروان سراؤں میں نیچے کے کمروں کو سامانوں کو رکھنے کے لیے انبار کے طور پر، اور اوپر کے کمروں کو آرام و استراحت اور مسافروں کے سونے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ کاروان سراؤں کا ایک حصہ گھوڑوں اور چوپایوں کو رکھنے سے مختص ہوتا تھا۔ کاروان سرا کے اندر داخل ہونے کے راستے میں دونوں طرف محافظوں اور کاروان سرا کی دیکھ بھال کرنے والوں کے کمرے ہوتے تھے۔ عام طور پر ہر کاروان سرا میں پانی کے کنویں ہوتے تھے کہ جو صحن کے بیچ میں واقع ہوتے تھے۔
سامن، تاریخی منابع سے اس امر کی نشاندہی ہوتی ہے کہ کاروان سراؤں کا سنگ بنیاد ہخامہ رشیوں کے دور میں رکھا گیا۔ یونانی مورخ ہیرودوت اپنی پانچ نامی کتاب میں ان منزل گاہوں یا آرام دہ اور پرسکون گھروں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جو ہخامہ رشی بادشاہوں کے توسط سے شوش اور سارت کے درمیان بنائے گئے تھے۔ یہ مورخ ایک ہی جیسی 111 ایسی عمارتوں کے نام کا ذکر کرتے ہیں کہ جو ہخامہ رشیوں کے دارالحکومت اور شہر سارت کے درمیان موجود 2500 کلومیٹر کے فاصلے میں بنائی گئی تھیں، اور قافلے والے 3 مہینوں کے دوران اس راستے کو طے کرتے تھے۔ راستے کے درمیان قیام گاہوں اور قافلے والوں کے سیکورٹی اور رفاہ و سہولت نے ان عمارتوں کی تعمیر کو ضروری بنا دیا تھا۔ اشکانیان کے دور میں بھی ایران میں راستوں کی توسیع اور قافلے والوں کی حمایت کو غیر معمولی اہمیت حاصل تھی۔ اسی سبب سے اہم راستوں، خاص طور پر شاہراہ ریشم پر متعدد کاروان سرائے بنائے گئے۔ ساسانی دور میں بھی راستوں کی تعمیر کے لیے کام کیے گئے۔ اس دور میں اصلی اور اہم راستوں میں متعدد کاروان سرا بنائے گئے، جن میں سے اس دور کے اہم ترین دیرگچین، ربات انوشیروان، دروازہ گچ اور کنار سیاہ جیسے کاروان سرا ابھی بھی باقی ہیں۔ دیرگچین کاروان سرا اس وقت ایران کے قومی آثار کا حصہ ہے اور تہران کے قریب واقع ہے۔ یہ کاروان سرا تقریباً 1800 سال پرانا ہے۔ دیرگچین کو ایرانی کاروان سراؤں کی ماں کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں مسافروں کی ضرورت کی تمام چیزیں فراہم تھیں۔ اس میں چکی، پچھواڑا، بیت الخلاء، حمام سب کچھ موجود تھا، اور بعد میں اس میں مسجد کا بھی اضافہ کیا گیا۔ دیرگچین کاروان سرا کے 6 ٹاور ہیں، اور یہ کاروان سرا 4 ایوانوں پر مشتمل ہے۔ اس خوبصورت کاروان سرا کی وسعت 12,000 مربع میٹر ہے، جس میں ماضی میں 43 کمرے، پرتعیش اور شاندار ایوان، 18 استبل اور سامانوں کی حفاظت کے لیے 2 انبار تھے۔ یہ کاروان سرا اس وقت ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کے لیے ایک سیاحتی مقام میں تبدیل ہو گیا ہے۔
اسلامی دور میں کاروان سراؤں کے فروغ اور اس کی توسیع میں متعدد عوامل کار فرما رہے ہیں کہ جن میں سے اہم ترین مذہبی، فوجی اور اقتصادی عوامل تھے۔ بہت سے سفرناموں اور جغرافیہ اور تاریخ سے متعلق کتابوں میں تجارت، زیارت اور سیاحت کے بارے میں بہت زیادہ معلومات و اطلاعات موجود ہیں۔ ناصر خسرو ایران کے ایسے شاعر اور مصنف ہیں جو اپنی متعدد کتابوں، خاص طور پر سفر ناموں کے سبب مشہور ہیں۔ وہ اپنے سفر نامے میں متعدد کاروان سراؤں کا ذکر کرتے ہیں کہ جن میں سفر کے دوران قافلے ٹھہرتے تھے۔ مثال کے طور پر وہ شہر نائن سے تبس تک انجام پانے والے اپنے سفر کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ ہم زبیدہ نامی کاروان سرا پہنچے کہ جس میں پانی کا ایک بڑا انبار تھا۔ اگر اس بیابانی علاقے میں یہ کاروان سرا اور میٹھا اور لذیذ پانی نہ ہوتا تو اس کاروان سرا اور اس کے میٹھے اور گوارا پانی کے بغیر ہم اس بیابانی علاقے سے گزر نہیں سکتے تھے۔ عام المنفعت عمارتوں جیسے کاروان سراؤں کی تعمیر و توسیع کو اوائل اسلام میں غیر معمولی اہمیت حاصل تھی۔ 5ویں ہجری قمری مطابق 11ویں عیسوی اسلامی ہنر و فن، خاص طور پر اسلامی فن معماری کے ترقی و توسیع کا دور ہے۔ مسجدوں، کاروان سراؤں جیسی عمارتوں میں اکثر و بیشتر 2 یا 4 ایوان بنائے جاتے تھے۔ یہ عمل مغلوں کے حملوں اور ان کے تباہ کن اقدامات کے وقت تک جاری رہا۔
زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ مغلوں کے بعد والی نسلیں ایرانی ثقافت کی شیفتہ و دلدادہ ہو گئیں اور انہوں نے ماضی کے تجربوں سے استفادہ کیا۔ انہوں نے تجارت، اقتصاد اور کاروان سراؤں کی ساخت کو رونق دی اور ان کی حفاظت کا کام فوجیوں کے حوالے کر دیا۔ خواجہ رشید الدین فضل اللہ کا نام عام المنفعت عمارتوں من جملہ متعدد کاروان سراؤں کی تعمیر کے سبب ایران کی تاریخ میں معروف ہے۔ مارک پولو ایران کے شہروں یزد اور کرمان کے راستے کے سفر کے بارے میں اپنے سفر نامے میں لکھتے ہیں، یزد ایک بڑا شہر ہے اور اس کے باشندے مسلمان ہیں۔ جب وہ چاہتے ہیں کہ شہر سے باہر جائیں اور کرمان کا سفر کریں تو ان کو 8 روز راستے میں رہنا پڑتا ہے اور صحرا اور بیابانوں سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن اس راستے میں 3 کاروان سرا قافلوں کے ٹھہرنے کے لیے پائے جاتے ہیں کہ جن کے باعث اگلے مراحل کے سفر کی منزلیں ہموار ہو جاتی ہیں۔ بلا شبہ ایران کے کاروان سراؤں کی تعمیر کا سنہری دور صفویہ دور سے متعلق ہے کہ جس میں ملکی اور غیر ملکی تجارت کو رونق اور فروغ حاصل ہوا اور ایرانیوں اور ایران کے دیدار کے لیے غیر ملکیوں کی ایران آمد و رفت بھی ان دنوں میں بہت زیادہ بڑھ گئی۔ مشہد میں حضرت امام رضا علیہ السلام کی زیارت گاہ، کربلا میں حرم امام حسین علیہ السلام اور شہر نجف میں مرقد امام علی علیہ السلام کے راستوں میں متعدد کاروان سرا بنائے گئے کہ جن میں سے بہت سے ابھی بھی باقی ہیں۔ صفویہ دور میں یورپ، چین اور ہندوستان کے لیے سامانوں کی برآمدات نے ایران کے تجارتی راستے کو بیرون ملک میں بھی وسعت دی۔
اس طرح سے ایران میں کاروان سراؤں کی تعمیر کا آغاز 25 صدی قبل سے شروع ہوا۔ محققین من جملہ امریکہ کے ماہر ایرانیات پروفیسر آرتھر پاپ کا خیال ہے کہ ایران میں کاروان سراؤں کی بنیاد ایرانی معماروں کی ایک بڑی کامیابی ہے، اور دنیا کے کسی بھی خطے میں کاروان سرا کی تعمیر سے استفادہ ایران جیسی خصوصیات کا حامل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کاروان سرا اجتماعی لحاظ سے بھی اہمیت کا حامل ہے۔ اگرچہ اس زمانے میں جو مسافر دنیا کے مختلف علاقوں سے کاروان سراؤں میں آتے تھے، وہ باہمی رابطوں اور تعاون کے نتیجے میں دوسروں کے آداب و رسوم اور عقائد و افکار سے آشنا ہوتے تھے۔ فارسی ادب میں ادب کے شعرا اور بزرگوں نے بہت زیادہ کاروان سراؤں کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے خوبصورت اشعار رقم کرنے کے ساتھ ہی انسان کو کاروان زندگی کے مسافر اور اس دنیا کو کاروان سرا سے تشبیہ دی ہے۔ ان اشعار میں انسان کو اس دنیا سے وابستگی سے منع کیا گیا ہے اور دنیا کی ناپائیدار زندگی کو کاروان سرا میں مسافر کی رہائش سے تشبیہ دی ہے۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. Thank you.